نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق والهدى ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سوالات کے جوابات پہلے ذکر کیے جائیں گے جو اس میں سے معلوم ہیں، اور اس کے بعد اگر وقت بچا تو تھوڑی بات کی جائے گی ورنہ نہیں. ابھی جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے یہ ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ عورت بجنے والا زیور نہ پہنے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اگر عورت گھر میں کنگن پہنے جس میں ایک گھنگرو یا معمولی گھنٹی ہو تو کیا وہ گھر میں پہن سکتی ہے؟ یہ حکم باہر کے اور اندر دونوں کے لیے ہے یا صرف باہر کے لیے؟ یہ حکم دونوں کے لیے ہے، گھر کے اندر کے لیے بھی اور باہر کے لیے بھی، اور گھنگرو والی چیز نہیں ہونی چاہیے. کنگن پہنے جا سکتے ہیں، اس میں گھنگرو یا گھنٹی نہیں ہونی چاہیے، اس کی اجازت نہیں. ایک سوال ہے کہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا نماز میں فرض ہے، اگر کبھی دو رکعت نماز میں دو بار رکوع اور دو بار سجدہ ہوتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک رکوع کیا اور ایک رکوع میں شک ہو جاتا ہے کہ رکوع کیا یا نہیں، ڈائریکٹ سجدے میں گئے، یا ایک سجدہ کیا اور ایک بھول گئے، ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی حالت میں جو کم والی چیز ہوتی ہے اس پر یقین کر کے چلنا، اس کو بنا علی العقل کہتے ہیں. عقل کے معنی کم ترین، اور بنا کے معنی اس پر بیس کرنا، بنیاد اس پر رکھنا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اتفاقاً شک پیش آ گیا تو وہ ظن غالب پر عمل کرتا ہے، لیکن کسی کو شک کی بیماری ہو گئی اور ایسا ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ سوال سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں جو چیز کم ہے، جیسے دو رکوع ہوئے اس کا شک ہوتا ہے تو ایک ہی سمجھا جائے گا، دو سجدے ہوئے یا ایک ہوا تو ایک سمجھا جائے گا. تو جو چیز کم درجے کی ہے اس میں دونوں میں، اس کو یقینی سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنا اور سجدہ سہو بھی کر لینا. اگر ان میں سے کسی میں ایسی بات ہو کہ اس میں ظن غالب کام کر سکتا ہے، غالب گمان، جسے ڈائریکٹ سجدے میں جانے کا سوال ہے، اس میں یہ بات ہو سکتی ہے، یا ایک سجدہ کیا اور ایک بھول گئے اس میں ایسا ہو سکتا ہے، تو جو ظن غالب ہے اس پر عمل کرنا. جواب کا خلاصہ یہ بنا کہ اگر غالب گمان قائم کیا جا سکتا ہے کہ غالب گمان کیا ہے، تو غالب گمان پر عمل کرنا، اور خود غالب گمان میں اگر تردد ہو جاتا ہے تو دو چیزوں میں سے جو چیز کم درجے کی ہے اس پر یقین کر کے اس کے مطابق عمل کرنا. کھٹکا وغیرہ ادھر ہی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عورتوں کو اونٹ کے کوہان جیسے بال نہیں بنانا چاہیے، یا قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں کے بال اس طرح رہیں گے جیسے اونٹ کے کوہان. اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح کے بال ہوں گے. اس کا مطلب یہ لکھا ہے شراح نے کے سارے بال کو پکڑ کے ہاتھ میں بیچ سر میں باندھ دیا جائے، پیچھے کے بال بھی، بازوؤں کے بال بھی، سامنے کے بال بھی، سب کو ایک ساتھ جمع کر کے پکڑ لیا اوپر کی طرف، سر کی طرف جمع کرتے ہوئے، اور بیچ سر میں ان کو باندھ دیا جائے. باندھنے کے بعد اوپر کا حصہ گلدستے کی طرح کھل جاتا ہے، اور اس طرح کا فیشن دیکھنے میں آتا ہے. اور اگر گلدستے کی طرح کھلا نہیں بھی تو اس کو اوپر ہی وہاں سر کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے. یہ مطلب بتاتے ہیں کہ سارے بالوں کو سمیٹ کر سر کے اوپر وہ ایک خوبصورتی کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے. اور حدیث میں ممانعات کی بنیاد وہی ہے کہ وہ فتنے کا باعث ہوگا، یعنی لوگوں میں خوبصورتی ظاہر کرنے کا عنوان ہوگا، وہ بھی ایک، جبکہ عورتوں کے لیے چوٹی ڈالنے کا رواج اسلام میں ہے کہ بال کو گوند دیا جائے، اس کی چوٹی ڈالی جائے. اگر عورت پر حج فرض ہو گیا اور محرم بھی ساتھ جانے تیار ہے تو شوہر کو روکنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے، اس کو اجازت دینا ضروری ہے. قربانی کے ایام میں تکبیر تشریق پڑھنا عورتوں کے لیے فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو پہلے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو چھوٹ گئی ہیں، کیا وہ توبہ سے معاف ہو جائے گی یا پڑھنا پڑے گا؟ عورتوں کے ذمہ بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، تین مرتبہ مستحب ہوتا ہے. جو چھوٹ گئے ان پر توبہ ہے، آئندہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. شوہر کا موڈ اچھا نہ ہو تو اور بات بات پر غصہ کر رہے ہوں تو ایسے میں کیا پڑھتے رہے تاکہ ان کے غصے سے محفوظ رہیں، ان کا غصہ جاتا رہے؟ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کسی غلط بات پر پھر مجھے بھی غصہ آتا ہے اور ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. ایک بات تو یہ کرنی ہوتی ہے کہ آدمی سکوت کر لے، یہ جب دو آدمی میں ناراضگی ہو جائے تو ایک اگر خاموش ہو جائے تو بات جو ہے نا وہ دب جاتی ہے. جواب دے، توجیہ کرے، واقعی کی حقیقت بتانے جائے تو وہ گرما گرمی میں ان باتوں میں سے کوئی بات بھی قبول نہیں ہوتی اور بات بڑھ جاتی ہے. اور بزرگوں نے ایک وظیفہ یہ بتایا ہے کہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. یا سبوح ہے آخر میں، سین با واو ہا، سبوح تسبیح سے، سبحان اللہ سے. سبوح اور قدوس اور غفور اور ودود، یہ چار اللہ پاک کے نام ہیں. تو ان چار ناموں کی کثرت کرنے سے غصہ فرو بھی ہوتا ہے، دور بھی ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے نا دلوں میں ملاپ اور موافقت بھی پیدا ہوتی ہے. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمٹ طریقے پر چلتے پھرتے پڑھتے رہے، خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ گھر میں موڈ صحیح نہ ہو. اور کھانے پینے کی چیزوں پر یا سلام 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر دینے سے بھی گھر میں، بچوں میں، بڑوں میں، سب میں غصے کی تیزی کم ہو جاتی ہے. کھانے پینے پر جب کھانا پکائے دسترخوان لگا دیں تو یا سلام 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں، خود بھی کھائیں، گھر والے بھی کھائیں، بچے بھی کھائیں، بچیاں بھی کھائیں، تو اس سے جو ہے وہ سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک سلام کی کا ورد ہے، اور نیت سلامتی کی کرنی ہوتی ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. گوری خواتین ہم سے مسجد میں دین سیکھنے کے لیے آنا چاہ رہی ہیں، تو وہ ہم کو عالم ہونا ضروری ہے یا ہم کو جو بھی آتا ہے وہ سکھانا چاہیے؟ اور دعوت کا کام ہم خواتین کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو بچوں کی تربیت پہلے ضروری ہے یا دعوت کا کام کریں؟ اگر دعوت کا کام کریں تو کسی سے مشورہ کرنا چاہیے یا خود علم حاصل کر کے کرنا چاہیے؟ یہ سوال کر رہے ہیں. خواتین گورے ہوں کہ کالے ہوں، کوئی دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو دین سے جو واقف ہے مستند طریقے پر وہ سکھائے گا یا اس سے سیکھ کر ہم سکھائیں گے؟ ہمیں جو بھی آتا ہے وہ سکھانا چاہیے والی بات نا تمام ہے. ہمیں جو بھی آتا ہے پتہ نہیں وہ کون سا آتا ہے، کہاں سے سیکھا ہوا ہے. اگر مستند طریقے پر کسی مستند عالمہ سے یا مستند کتاب سے جان کر سیکھا گیا ہے تو پھر وہ سکھایا جا سکتا ہے. پھر وہ دین سیکھنے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مسئلے مسائل، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، طہارت کا طریقہ، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم مسائل اور جزئیات کہتے ہیں، یہ بھی آدمی مستند طریقے سے حاصل کرے پھر بتائے. جیسے بہشتی زبر مستند ترین کتاب ہے. اور ایک اصولی چیز ہوتی ہے، جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایک وہ دین سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، توحید کو، آخرت کو، رسالت کو، معاد کو، معاش کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو جو دوسرا حصہ ہے، یعنی جس کو میں نے پہلے ذکر کیا مسائل والا، وہ تو بتایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے والا جو حصہ ہے اس کے واسطے بہت علم اور فہم کی ضرورت پڑتی ہے. تو پہلے والی چیز میں تو زیادہ تر عالمہ ہی سے استفادہ کرنا چاہیے. دوسرے والی چیز یا تو عالمہ سے ہو، یا خود ہم اگر عالمہ سے سیکھے ہوئے ہوں یا مستند کتاب سے سیکھے ہوئے ہوں، تب دوسروں کو سکھایا بتایا جا سکتا ہے. وہ کتاب مستند ہے یا نہیں ہے یہ پھر آپ کو کنفرم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مختلف کتابوں کے پڑھنے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بہت مشتبہ ہوتی ہیں، نا تمام ہوتی ہیں، بھروسے کی نہیں ہوتی. دعوت کا کام مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن کام کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. جیسے یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر وقت ہے تو بچوں کی تربیت پہلے ضروری ہے یا دعوت کے کام ضروری ہے. یہ چیز ایسی ہے جیسے کوئی یہ سوال کرے کہ کھانا کھانا ضروری ہے یا پانی پینا ضروری ہے. یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا نہیں رہیں کہ ایک کریں گے تو دوسرا نہیں کر سکتے، دوسرا کریں گے تو ایک نہیں کر سکتے، لہذا یہ کرنا یا وہ کرنا. نہیں، اس کو بھی نبھانا ہے، اس کو بھی نبھانا ہے، دونوں کو مینج کرنا پڑے گا. اسی لیے کام کی نوعیت میں فرق ہو جائے گا. جس کے پاس بچوں کی تربیت کا کام نہیں ہے اس کے کام کی نوعیت میں، جس کے پاس بچوں کی تربیت کا کام بھی ہے اس کے کام میں تھوڑا فرق ہو جائے گا. اور خواتین کے لیے دین کے کام کی شکل زیادہ تر مردوں کے دین کے کام میں تعاون کرنا ہے، اپنے گھر کے مردوں کے، اور ان کے لیے دین کے کام کی شکل کبھی کبھی بہت ہی شرائط کے ساتھ، قیود کے ساتھ، خروج بھی ہے، سفر کرنا بھی ہے. اور ان کے لیے دین کے کام کی شکل تعلیم کا حلقہ کرنا ہے. دعوت کے کام سے مراد ہے دین پھیلنے اور دین پھیلانے کی محنت میں حصہ لینا. اب جیسے ہم یہاں مجلس کر رہے ہیں، یہ ہفتہ واری ہو یا 15 ہفتہ واری ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ دعوت کے کام ہی کہلائے گا نا، اور کیا کہلائے گا. چاہے وہ دعوت کی ترتیب سے کیا جائے تو بھی دعوت ہے، معروف کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے علاوہ ہو تو وہ بھی دعوت ہی ہے. دعوت کا کام بھی ضروری ہے، یعنی یہ کام بھی کرتے رہنا ہے. اور سب اور آسان ہے یہ بات کہ جو معروف طریقہ دعوت کا، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں، اس یا اس کے جو اس کا جو عمومی انداز ہے اس میں اپنے آپ کو شریک کرنا، یعنی اس کے تعلیم کے حلقے میں جانا اور گھر کے افراد کو خروج کی ترغیب دینا، اگر پاسبل ہوا، موقع رہا تو خود بھی مشورے سے بڑوں کے قریب اور دور کے لیے تھوڑے وقتوں کے لیے، 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے سفر کر لینا، یہ عورتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. عورتوں کے بھی ذمہ ہے یہ بات اور مردوں کے بھی ذمہ ہے. مردوں کے لیے کام کی ترتیب الگ ہے، عورتوں کے لیے کام کی ترتیب الگ ہے. دعوت کا کام کرے تو کسی سے مشورہ کرنا چاہیے یا خود علم حاصل کر کے کرنا چاہیے؟ دعوت کا کام خود علم حاصل کر کے جو عام طور پر لوگ اسلام پھیلانے وغیرہ کے لیے کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. آتا نہیں وہ کام، اور جو بجائے فائدے کے اس میں نقصان والے پہلو زیادہ ہوتے ہیں، بہت سے منکرات کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے اس میں، خود بھی ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ مشورے سے ہوگا. مشورے سے ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دعوت کا کام ہو رہا ہے جس کو ہم تبلیغ کا عام کام کہتے ہیں، تو وہ تو مشورے کے تابع ہو کر ہی ہوتا ہے. خواتین میں مستورات میں جو کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو دین کی بات پہنچانا ہے تو وہ کسی کی کسی عالم سے استفادہ کرتے ہوئے، ان سے مشورہ لیتے ہوئے، رہبری کرتے ہوئے کہنا ہے. یہ میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں، چونکہ سوال کرنے والے بھی اس پس منظر کے ہو سکتے ہیں، کہ وہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے ڈسکس کرنے کا، قرآن پاک کے حلقے کرنے کا، تفسیر کرنے کا، وہ جائز نہیں ہے. اس سے دعوت، اس سے دعوت کا کام نہیں ہوتا، اس سے گناہ کا کام ہوتا ہے. وہ گناہ ہے. وہ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ وہ گناہ کیسا ہے، لیکن یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا مسئلہ ہے. جو انہیں بعد آپ تک قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ جو لوگ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، اس کی تفصیلات میں خود ہی غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں، کسی ایک ٹرانسلیشن کو ترجمے کے سامنے رکھ لے کر، یہ اس آیت کی وعید میں داخل ہوتے ہیں جس میں قرآن پاک میں حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. بہت رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے. اس لیے وہ صحیح نہیں ہوتا طریقہ جو عام دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں میں جو رائج ہے، وہ دعوت کا طریقہ نہیں ہوتا. ہم بچوں کو ضروری دینی تعلیم دے رہے ہیں، گھر میں اسکول بھی پڑھا رہے ہیں، مگر ہم آگے تعلیم کے لیے ہائی اسکول بھیجنا ہے مگر ماحول سے ڈر ہوتا ہے، تو کس طرح سے ہائی اسکول پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ بچہ دین پر رہے گا تو پھر آپ ہائی اسکول کو بھیج سکتے ہیں، اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ کو ہائی اسکول بھیجنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہوم اسکولنگ کرائیے، پھر اس کے بعد میں اس کے ذریعے معاش کے سلسلے میں دوسرے تدابیر اختیار کیجیے. ہم اسی کے ذمہ دار ہیں. اس حالت میں بچے پریشان ہوں گے، ان کا فیوچر بگڑے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جو چیز کا سوال ہم سے ہوگا، جس کا جواب ہمیں دینا ہے اللہ کو، وہ پہلے ہیں ہمارے لیے. ہماری ذاتی شفقتیں یہ دوسرے نمبر پہ ہیں ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی رازق ہیں، ان کے بھی رازق ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر اس جانور کے، ہر اس چلنے والے کے رزق کے ذمہ دار ہیں جو زمین پر چلتا ہے، اور سب کے اللہ پاک نے رزق کو مقرر فرما دیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جانور نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے. یعلم مستقرها ومستودعها، اس کے فی الحال رہنے کی حالت کو اور آگے جانے کے بعد رہنے کی حالت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اس لیے ہماری اپنی جو ذمہ داری دینی ہے، اس کے اعتبار کو سامنے رکھنا پہلے، وہ چیز پہلے ہے، مقدم ہے. اس کے ساتھ مینج ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مینج ہو سکتا ہے تو خاموشی اختیار کر لینا. اگر ایسا ماحول، جیسے مثلا بچہ بڑا ہو گیا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے، یا بزرگان دین سے اس کا تعلق ہے، شریعت کے مطابق چہرہ ہے، لباس ہے، نماز کی پابندی ہے، اخلاق کا اچھا ہے، اسکول وغیرہ آگے کی تعلیم وغیرہ کے لیے اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے جا سکتا ہے. بہت سے ساتھی ایسا بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اور اگر ایسا ہے کہ بچہ ماحول میں بگڑ جائے گا، پابند نہیں رہے گا، غیر اسلامی معاشرے میں گھل مل جائے گا، تو پھر اس کو اس میں شریک ہی نہیں کرانا، اس کو پھر دین کے راستے پہ ڈال دو، اسے بہتر عالم بنا دو، مفتی بنا دو، حافظ بنا دو، اپنا یہی کام کر لے وہ، اور اس کی روٹی روزی اللہ پاک اسی راستے سے اس کو دے بھی دے گا. تو جو مقدر کی روٹی روزی ہے وہ تو کہیں نہیں جائے گی، چاہے پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، یہ پڑھائیں یا وہ پڑھائیں، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ ملنے والا نہیں. کیا حاملہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اچھا، یہ لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب پیچھے صفحے پر لکھ کر دیجیے، لکھنے کا ہم دیکھیں گے، موقع ہوا تو بعد میں کر دیں گے. اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے. صرف تھوڑا بہت سانس کا پھول جانا یہ کافی نہیں ہے، قابل برداشت اگر ہے تو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کی اہمیت ویسی ہے، نماز کی فضیلت ویسی ہے، نماز کی ضرورت ویسی ہے. لیکن بہت ہی زیادہ بے پرواہی گرانی ہو رہی ہے تو ظاہر اجازت ہے. پھر یہی حال روزے کا ہے کہ روزے میں اگر آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں تو روزہ رکھ لینا اچھا ہے, لیکن اگر تکلیف ہونے کا ڈر ہے تو پھر روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں, قضا کر دیں گے, روزہ بعد میں رکھا جائے گا. وسوسے پریشان کرتے ہیں وضو کے مسئلے میں, یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اور اس کو احادیث مبارکہ میں بہت تاکید سے سمجھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے. وسوسہ اور شک جو ہوتا ہے وضو میں, غسل میں, نماز میں, رکعتوں میں, گھر کی چیزوں کی صفائی میں, دوسرے چیز کو پھر دھو رہے ہیں, دھوئی ہوئی چیز کو پھر دھو رہے ہیں, صاف کی ہوئی چیز کو پھر صاف کر رہے ہیں, یہ ایک مرض ہے, وہم ہو جاتا ہے آدمی کو. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہم کا علاج فہم ہے, سمجھ سے کام لینا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ شیطانوں کی ایک جماعت اسی کام کے لیے مختص ہے. اس جماعت کا نام شیطانوں کی ولہان ہے, حدیث شریف میں یقال الاہل ولہان, ان کو ولہان کہا جاتا ہے. وہ مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے وضو میں, طہارت میں وسوسے ڈالتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وسوسے میں نہ پڑا کرو, یعنی اس وسوسے کے مطابق عمل نہ کیا کرو, جو ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرو بس. جیسے مثلا آپ نے تین مرتبہ کلی کر لی, ہوگی بات, تین مرتبہ چہرے پر پانی ڈال کے ہاتھ پھیر دیا, تو اب ابھی پتہ نہیں دھلا نہیں دھلا, پتہ نہیں چہرہ دھلا نہیں دھلا, پتہ نہیں پانی پہنچا نہیں پہنچا. تین مرتبہ بھی نہیں پہنچے, میں بھی نہیں پہنچے گا تو پھر کتنے میں پہنچے گا؟ پانی تو ایک مرتبہ بھی پہنچ جاتا ہے, تین تو تکمیل کے لیے ہے. ایسے ہی ہاتھ دھونے کا ہے, ایسے ہی پیر دھونے کا ہے. اسی طریقے پر استنجا وغیرہ کا مسئلہ ہے. بقدر ضرورت جو اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے آدمی وہ اطمینان کر لے, پھر اس کے بعد میں وسوسے میں نہ جائے, شاید ایسا ہوا ہو, شاید ایسا ہوا ہو. کیونکہ جتنا شاید کے مطابق عمل ہوتا ہے اتنا وسوسے کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. ایک صحابی کو ایسے وسوسہ ہو رہا تھا بہت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جب تک تمہارے جسم سے پیشاب نکل کر تمہاری پنڈلی پر نہ آ جائے اس وقت تک یہ سمجھو کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹا. حالانکہ پیشاب تو خارج ہوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن وسوسے والے کے علاج کے طور پر آپ نے اتنی شدت والی زبان اور لہجہ اختیار فرمایا کہ جب تک تم اپنے پیروں پر اس کو بہتا ہوا نہ دیکھ لو اس وقت تک تمہارا وضو نہیں ٹوٹا. تو وسوسے کا علاج جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا شدت والے پہلو سے کیا جاتا ہے, یعنی یہ کہ وضو ہوا ہو یا نہ ہوا بس مجھے تو ایسے ہی نماز پڑھنی ہے. صفائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بس مجھے تو ایسے ہی نماز پڑھنی ہے. جب آدمی اس پر آ جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے وسوسے جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے وسوسہ وہم شروع ہو گیا, اور وہم یہ ہوتا تھا کہ میں مسا کرنے میں شک میں آ جاتا تھا. مسا کرنے کے بعد میں پھر ایک دم بے چینی ہوتی تھی کہ ارے شاید میں نے مسا نہیں کیا. پھر پیر دھونے لگتے تو پھر خیال ہوتا کہ ارے شاید میں نے مسا نہیں کیا. اور کئی مرتبہ مسا ہو رہا ہے ازالہ وہم کے لیے. وہ خود ہی چونکہ بہت بڑے عالم دین تھے تو انہوں نے علاج کے طور پر یہ سوچا کہ بھائی ایسا تو کام چلے گا نہیں, یہ تو بیماری ہو رہی ہے. تو یہ فرمایا کہ میں نے اس کا علاج یہ کیا کہ مجھے جب خیال آتا کہ میں نے شاید سر کا مسا نہیں کیا تو میں اپنے جی سے کہتا تھا کہ آج بغیر مسا کیوں نماز پڑھنی ہے. بس تین چیزوں سے نماز پڑھنی ہے, ہاتھ دھو کے, منہ دھو کے, پیر دھو کے, سر کا مسا ہی نہیں کرنا ہے. جب بھی خیال آتا کہ شاید میں نے مسا نہیں کیا تو حضرت کہتے کہ میں بغیر مسا کیوں پڑھنی ہے مجھے آج نماز. اور دو تین مرتبہ ایسا پڑھی انہوں نے تکلف سے پھر یہ بیماری چلے گی. موٹی بات ہے کہ آدمی نیند ہو رہا ہے, ہاتھ دھو رہا ہے, سر جو ترتیب وضو کی ہے وہی کر رہا ہے تو مسا کیوں نہیں کر رہا؟ جب پیر دھو رہا ہے اتنا بڑا عمل کر رہا ہے, ہاتھ دھو رہا ہے اتنا بڑا عمل کر رہا ہے تو مسا کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ تو علاج وسوسے کا علاج اس کی مخالفت ہوتی ہے. تھوڑا شدت سے اس کی مخالف ہے، اور راضی ہو جانا اس بات پر کہ اگر فرض کر لے کہ یہ ہم نے نہیں کیا تو بھی آگے والا کام انجام دینا ہے. اس طریقے سے طہارت کا وسوسہ بھی علاج میں آ جاتا ہے، وضو کا وسوسے کا بھی آ جاتا ہے، نماز کے اندر بھی جو اس طرح کے وسوسے ستاتے ہیں اس کا علاج اس میں ہو جاتا ہے. وسوسے کا علاج یہ ہے کہ جو عمل ہم سامنے کر رہے ہیں بس اس کو دیکھیں، اس کے بعد جو خیال میں آتی ہے پھر دوبارہ سے دوبارہ اس کی طرف توجہ نہ کیا جائے. اور وسوسے میں آدمی سے معافی بھی بہت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو بس ٹھیک ہے ایسے ہی وضو ہوتا ہے، ایسی طہارت ہوتی ہے، ایسی نماز ہوتی ہے، یہ سمجھ لیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں یعنی غسل کرنے کی جگہ پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اس سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. بعض علماء کرام اس کو اس وجہ کے ساتھ میں خاص کرتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر پھر آدمی غسل بھی کرتا ہے اور اس نے وہاں پر پیشاب بھی کیا ہوا ہے تو چھینٹوں کے اڑنے کے خیال سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اور علماء کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ اگر ایسا امکان نہ بھی ہو تو اس سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص بیرونی خارجی اثر کی وجہ سے یہ حکم بیان کیا گیا ہے یا اس عمل میں یہ خصوصیت ہے، اللہ نے رکھی. تو علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ عمل کی خصوصیت ہے. یہ تقریر میں نے اس لیے کی ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے یہاں جو سسٹم ہے، جو ٹب ہوتے ہیں، باتھ ٹب جو ہوتے ہیں، اس میں کوئی پانی رکتا اکتا تو ہے نہیں. جب پانی نہیں رکتا تو پیشاب وغیرہ بھی نہیں رکتا، اور اس کے بعد پانی ڈال دیا تو وہ چلا گیا. تو ظاہر یہ ہے کہ وسوسہ شاید نہیں پیدا ہوتا اس کا اس سے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اس سے بھی وسوسے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے. تو ایسے کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا تو اس سے علاج بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی جو تدابیر ہیں وسوسہ نہ آنے کی وہ تدابیر بھی اختیار کرے، اس کے باوجود وسوسے آتے ہیں تو اس پہ زیادہ دھیان نہ دے، بس اس وسوسے کے ہوتے ہوئے آگے والا عمل شروع کر دے. اس کے بعد دعا کی درخواست ہے کہ دعا فرمائے کہ یہ شک وسوسہ نکل جائے. آپ سب بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس شک کی اور وسوسے کی بیماری سے نجات مرحمت فرمائے اور ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. اتنے سوالات ہیں. کیا وقت ہو رہا ہے؟ 6 بج رہے ہیں، 15-20 منٹ بات ہو سکتے ہیں. اچھا، اس بات کو جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں پر یہ ایک تعلیمی اور تربیتی اور اصلاحی سلسلہ خواتین کے جوڑ کا دعوت کے نظام کے ساتھ ساتھ اس کو بھی شروع کیا گیا ہے. یہ بہت مبارک ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ دعوت کا جو معروف نظام ہے وہ تو مخصوص پابندیوں کے ساتھ، مخصوص رعایتوں کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے عالم کے پیمانے پر ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا لمیٹیشن ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزوں کی رعایت ہوتی ہے کامنلی. یہ انڈیویجول ہے، مقامی سطح پر ہے، تو اس لیے اس میں مسائل بھی آئیں گے، اس میں دوسری کتابیں بھی پڑھی جائیں گی، اس میں دوسرے بیانات بھی ہوں گے. اس میں صرف دعوتی لین کی بات نہیں ہوں گی بلکہ معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے، اور دوسرے کبھی احکام و مسائل کے، کبھی مواعظ کے، کبھی قصص و واقعات کے، مختلف قسم کی چیزیں بزرگوں کے تربیت کے جو انداز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہاں کے ذمہ دار ساتھی ہیں وہ اس کو انجام دیں گے اور دے رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، اور بزرگوں کی سرپرستی میں انجام دے رہے ہیں پوچھ پوچھ کے. اس وجہ سے یہ بہت ہی مبارک اور بہت برکت والا بہترین طریقہ ہے. یہ ہمارے جہتی تربیت اس سے ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ دین کی جس بات کا مذاکرہ ہوگا اور ترغیب ہوگی وہ بات زندہ ہوگی، عمل میں آئے گی. اس لیے ان دیگر موضوعات کے اوپر بھی ڈسکس ہونا، یعنی علماء کی طرف سے اس پر بیان ہونا، ڈسکس سے مراد آپس میں بحث نہیں، اور ان کا مذاکرہ ہونا، ان کی ترغیب ہونا، ان کے فضائل بیان کیا جانا، منکرات کی بھی تفصیل آنا، معروفات کی بھی تفصیل آنا، برائیوں کا بھی برائی کی حیثیت سے ذکر بتایا جانا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ سنائے جائیں، بتائے جائیں، جیسے امر بالمعروف کی ذمہ داری ہے، ایسے نہیں عن المنکر کی ذمہ داری ہے، اور جیسے جیسے نماز اور علم اور ذکر اور اخلاق یہ بنیادی صفات ہیں، ان کا مذاکرہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے دعوت کے اندر، تو دوسرے جو پہلو ہیں وہ بھی سامنے آنا چاہیے، اور وہ امیت سے نہیں آ سکتے، اس لیے ہم دعوت والوں پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ کیوں نہیں شروع کریں گے یا ہم وہاں جا کے وہ شروع کیوں نہ کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ ایک مصلحت ہے، وہ ایک خاص انداز ہے، اس کو عالمی پیمانے پر انجام دینا ہے، اس واسطے اس میں وہ حد بندی ہے، تو مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اگر یہ سہولت ہو رہی ہے کہ ہم یہاں پر دوسرے حلقے میں ہمارے اتنے بڑوں کی سرپرستی میں دیگر مضامین سے متعلق سننے سنانے کو اور دیگر موضوعات کے اوپر مذاکرے کو رکھیں گے، سنیں گے، سنتے رہیں گے، تو اس سے بڑی تربیت ہوگی، تجربہ آپ دیکھیں گے، نماز کا مذاکرہ بہت کثرت سے ہوگا تو نماز زندہ ہو جائے گی، ذکر کا مذاکرہ کثرت سے ہوگا تو ذکر ہوگا، اب معاملات کا کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا آج کل، اس لیے معاملات کتنے خراب ہیں، اخلاق کا کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا خاطر خواہ تو اخلاق کے اندر کتنی خرابی ہے، صفات کا کبھی کوئی مذاکرہ تفصیل سے نہیں ہوتا تو صفات میں کتنی کمزوریاں ہیں، معاشرت اور تہذیبی مسائل کے اندر مذاکرہ کم ہوتا ہے تو معاشرت اور تہذیبی مسائل میں کتنی کمزوریاں ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح اور غلط کی تفصیلات اور اس کی تقسیم سے متعلق گفتگو کم ہوتی ہے تو اس میں بھی احتیاطیاں ہوتی ہیں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، دعوتوں میں، شادیوں میں، تقریبات میں، فنکشن میں، جانے میں، آنے میں، رشتے داروں کے ساتھ سلوک کرنے میں، عدم سلوک کرنے میں، رشتے داروں کے سلوک کے اندر جو حد مقرر کی ہوئی ہے اسلام میں کہ کہاں تک آپ صلاح رحمی کر سکتے ہیں، کہاں تک آپ رعایت کر سکتے ہیں، آج ہمارے پاس تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم رعایت میں جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ سمجھ شریعت میں صلاح رحمی کا بھی حکم ہے، ہم ان کا دل ٹوٹ جائے گا اگر ہم اس دعوت میں نہیں جائیں گے، بھلے سے وہاں کسی طرح کے بھی خرافات ہوں، بھلے سے وہ دعوت جائز بھی نہ ہو، بھلے سے اس میں کھانا مشتبہ کھلایا جا رہا ہو، کوئی تقریر ایسی ہو کہ آپ کو مشتبہ کھانا پڑ جا رہا ہے صلاح رحمی کی وجہ سے، تو اس کی اجازت تھوڑی دے سکتی ہے شریعت، کھانا مشتبہ کھانا بالکل صحیح نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جو چیزیں جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، جو آدمی اب مشتبہ چیزوں سے اپنے کو بچائے گا وہی آدمی اپنے دین کو بھی بچائے گا، اور یہ مشتبہ تو ہماری فہم کے اعتبار سے یہ دعوتوں میں، اس میں، اس میں، کھانے پینے میں، آپ ذرا سا ڈیپ میں جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے تو وہاں پہ تھوڑے مشتبہ ہے، وہ تو کنفرم طریقے پہ حرام ہے، ناجائز ہے، بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے صلہ رحمی کے حدود ہیں، تعلقات کے حدود ہیں، دوستی دشمنی کے حدود ہیں، کسی سے مخالفت ہو تو وہ مخالفت ہی ہے، موافقت ہو دوستی ہے تو آخری حد تک موافقت ہو دوستی ہے، پہلے سے کسی سے دوستی تھی، ان کی غلط افکار والوں سے تعلقات تھے، بعد میں پتہ چل گیا کہ بھائی وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، مگر اب ہم دوستی نبھائے جا رہے ہیں، ایسے واقعات بہت ہو رہے ہیں، پاکستان کی ایک خاتون ہے فرحت ہاشمی نام کی، آج کل ان کا بہت ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لوگ ان سے ویڈیو ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کتنی گمراہ خاتون ہے، کتنے غلط طریقے پر وہ اسلام کو پیش کرتی ہے، کیسے وہ تو باضابطہ پری پلان پروپیگنڈا ہے اس کا، پھر پیر کی ہوئی دشمنوں کی طرف سے تیار کی ہوئی فکر ہے، وہ دشمنوں کی طرف سے باضابطہ بنایا جاتا ہے ایسے ایٹموں کو، اور پھر اس کے بعد اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو جہاں سے وہاں تک غلط مسئلے، غلط فتوے سارے چلائے جا رہے ہیں اسے، تو اب بہت سے ہمارے پاس مشیگن میں، شکاگو میں ایسے لوگ ہیں، پہلے وہ لوگ ان چیزوں سے متاثر تھے، تھوڑا پھر دوسری طرف آئے، اب بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ بھائی کیسے نبھاؤ کیا جائے، پرانی دوستی ہے مگر فکر ان کی وہ ہے، تو اسلام اجازت کس حد تک دیتا ہے کس حد تک نہیں معلوم ہونا پڑے گا، ہمارا دین اللہ کے لیے، اما امری اللہ مخلصین علیہ الدین حنفا، ہم دین اور مذہب کو اپنی ذات کے لیے نہیں اختیار کر رہے ہیں، اپنے تعلقات کے لیے نہیں اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اختیار کر رہے ہیں، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو ہمیں کرنا ہوگا، اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، جو چیز غلط ہے اس کو غلط مان لینا، علماء نے جس کو غلط بتایا اس کو غلط مان لینا، بھلے سے ہم سے عمل نہ ہو رہا ہو، لیکن غلط نہیں ماننا اور اپنے عمل کو صحیح کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سی خواتین کو کہ وہ پردے کا اہتمام نہیں کر پاتی، عادت نہیں ہے، پہلے سے نہیں ہے، اور دوسری اس قسم کی چیزیں ہیں، اہمیت نہیں معلوم تھی، علم ہی نہیں تھا کہ یہ چیز بھی فرض ہے، بعد میں ہوئی، اب وہ چلائے جا رہے ہیں اور اپنی بات کا تکا لگاتے رہتے ہیں، نہیں اس میں ایسا ہے، نہیں دوسرے علماء بھی یہ بولتے ہیں، نہ دوسرے فکر والے، یہ ساری گمراہی کے راستے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ صحیح ذرائع سے جو علم آئے گا وہ صحیح ہوگا، غلط ذرائع سے جو علم آئے گا وہ غلط ہوگا. تو جو صحیح ذریعہ ہے وہ علماء دین ہیں. بعد آپ کا کسی مستند ادارے سے فارغ ہونا، ان کے بڑوں کا ان کو سرٹیفکیٹ دینا کہ ہاں بھائی آپ نے سیکھا ہے اب یہ دین، اب اس کی تم تبلیغ کر سکتے ہو. بعض آپ کا طریقے پر عربی پڑھنا، پھر فقہ پڑھنا، پھر اصول فقہ پڑھنا، عربی کی گرامر پڑھنا، پھر تفسیر پڑھنا، پھر حدیث پڑھنا، جو سلسلہ ہے بعض آپ کا 6-8 سال کا، اور پھر علماء کی نگرانی میں پڑھنا، پھر حدیثوں کو کسی ایک بھی حدیثوں کو پکڑ لے کے نہیں بلکہ مجموعہ حدیث پر نظر ہونا، مجموعہ قرآن پر نظر ہونا، کیا علماء نے اس بارے میں فرمایا ہے، کیا صحابہ نے اس بارے میں تشریح کی ہے، علماء کی کیا رائے رہی ہے، یہ سب تفصیلات سے واقف علماء ہوتے ہیں. ہر کوئی آدمی تو نہیں ہوتا خالی اسٹڈی کر لے کے، تو اس کی وجہ سے بات اس کو معلوم نہیں ہوتی، پوری ادھیری بات اس کے پاس ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ کسی مستند ادارے کا فارغ ہو، خود شریعت کا پابند ہو. جو آدمی خود ہی جو ہے نا غیر اسلامی تہذیب میں ڈوبا ہوا ہے، پابندی شریعت اس کے پاس میں نہیں ہے، کیسے بھروسہ اس کے بارے میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ دین کی تشریح بھی صحیح کر رہا ہوگا؟ جب اللہ ہی سے بغاوت کر رہا ہے، خدا ہی سے نہیں ڈرتا تو مخلوق سے کیا ڈرے گا وہ، اور کیوں اس کی رعایت کرے گا وہ؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ متبیع سنت بھی ہو، متبیع شریعت بھی ہو، دیانتدار ہو، امانتدار ہو. تو یہ شرائط ہوتے ہیں کسی کی کتاب پڑھنے کے، کسی کا لیکچر سننے کے، کسی سے دین کی بات، کسی کی طرف سے آئی ہوئی دین کی بات پر بھروسہ کرنے کے. تو وہاں سے جو علم آئے گا وہ صحیح ہوگا، صحیح ذریعے سے صحیح علم، غلط ذریعے سے غلط علم. تو مستند ذرائع سے جو علم آیا اس علم کو مان لینا، اور اگر ہمارا اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کی کوتاہی کا اقرار کرنا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ سستی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ راستہ اصلاح کا ہے کہ اس میں آج نہیں تو کل اصلاح ہو جائے گی. پہلے علم صحیح ہوتا ہے پھر عمل صحیح ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے علم ہی کو غلط کر لے تو پھر اس کے عمل کے صحیح ہونے کے کوئی چانسز نہیں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے، ایسی تمام چیزوں میں صحیح علم سے آراستہ ہونا، وہ معلوم ہونا پڑتا ہے. تعلقات کے اندر بھی ایک حد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت پیش فرمائی لوگوں کے سامنے اور صحابہ نے قبول کرنا شروع کیا، تو سب سے بڑا آبجیکشن ان کا یہی تھا کہ بھائی ان کی وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، فتنہ ہو رہا ہے، فرقہ بندی ہو رہی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ اور اولاد میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی میں ٹکراؤ ہو گیا، سر پھٹا گل ہو گیا، لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ تو لڑانے کے لیے آ گئے، نعوذ باللہ من ذلک. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دی تو انہوں نے یہی کہا، یہ تو پھوٹ ہو رہی، ہر قسم کا پھوٹ ہونا، ہر قسم کا اختلاف ہونا، یہ تھوڑی ناگوار ہوتا ہے. تو اگر خاندان والوں سے، دوست احباب سے، تعلقات والوں سے، ان لوگوں سے ہمارے دین کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے اور ہمارے صحیح راستے پر چلنے کی وجہ سے دوری ہو رہی ہے، اور ہمارے حلال پر قناعت کرنے سے اور حرام سے بچنے کی وجہ سے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، تو پھر اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ یہ شریعت میں مطلوب ہے، بلکہ یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میری خاطر تم کو کسی کی رعایت نہیں کرنی ہے، جس کی بھی رعایت کرنی ہے میری وجہ سے کرنی ہے، میری رعایت کے ساتھ کرنی ہے، میری مخالفت کر کے نہیں کرنی ہے. امتحان ہے یہ، کبھی یہ امتحان باپ بیٹے میں آ جاتا ہے، کبھی یہ امتحان میاں بیوی میں آ جاتا ہے، کبھی یہ امتحان بھائی بھائی میں آتا ہے، کبھی یہ امتحان دوست احباب میں آتا ہے، خاندان والوں میں آتا ہے، سب جگہوں پر آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آدمی حق پر رہے. ظاہر ہے کہ جب حق پر رہے گا تو تعلقات ویسے باقی نہیں رہیں گے، اس کو پھر گوارا کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے کسی سے نفرت کی اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے جیسے محبت پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، ایسی بغض اور نفرت بھی پسندیدہ ہے. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے نفرت کی اللہ کے لیے، جس نے خرچ کیا اللہ کے لیے، جس نے خرچ نہیں کیا اللہ کے لیے. جیسے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے، ایسے اللہ کے لیے خرچ نہیں کرنا بھی ہوتا ہے. فقد استکمل الایمان, جس کو یہ آ گیا, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے تو اپنا ایمان ہی کامل کر لیا. چار صفات ہیں, ایمان کامل ہو جاتا ہے, تعلقات کی بنیاد اللہ ہونا, اور تعلقات ختم ہونے کی بنیاد بھی اللہ ہی ہو, اور ہمارے مال کے خرچ ہونے کی بنیاد بھی اللہ ہی ہو, اور مال کو روک دینے کی اور خرچ نہ کرنے کی بنیاد بھی اللہ ہی ہو. ایمان کے کمال کی علامت ہے. سوالات ایک ساتھ آ جاتے تو اچھا تھا, پھر بیچ میں ڈسٹرب ہوتے ہیں. بیان کریں گے سوال کا جواب دیں, آپ بتاؤ. کیا ہے اس کو پردہ سنا, وہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی ٹھیک بات بھی کہتا ہو اور غلط بات بھی کہتا ہو تو آپ یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرو گی کہ کون سی بات یہ غلط کہہ رہا ہے جس کو چھوڑنا ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جو ناقابل حل ہوتا ہے عوام کے لیے. اچھی بات بولیں گے تو لے لیں گے, خراب بات بولیں گے تو چھوڑ دیں گے. کتاب میں اچھی بات جو ہوگی وہ لے لیں گے, جو خراب بات ہوگی وہ چھوڑ دیں گے. اس اچھی اور خراب کی تمیز کیسے کریں گے؟ یہ آپ تبھی کر سکتی ہیں جب ان سے زیادہ آپ کے پاس علم پہلے سے ہو, تاکہ اچھے برے میں امتیاز کیا جا سکے. وہ ہے نہیں, ہم تو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہے اس لیے سیکھتے ہیں. تو اب اچھے انداز میں جس بات کو پیش کیا جائے گا وہ ہمیں اچھی لگے گی, خراب انداز میں جس بات کو پیش کیا جائے گا وہ ہمیں خراب لگے گی. تو بہت سی خراب باتیں اچھے انداز میں آنے کی وجہ سے, بظاہر ملما سازی کی وجہ سے, بظاہر دلیل کا سہارا نظر آنے کی وجہ سے, کیونکہ ہر آدمی اپنی بات میں دلیل لیتا ہے. جو فرق کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ وہ بات دلیل ہے بھی کہ نہیں ہے, وہ نہیں معلوم رہتی ہر ایک کو بات. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سی غلط باتیں اچھے ہونے کی حیثیت سے ہضم ہو جاتی ہیں, بہت سی اچھی باتیں ان کو خراب انداز میں پیش کیا گیا, ان کو غلط ہونے کے انداز میں پیش کیا گیا, اس کی بھی کوئی دلیل دی گئی تو اچھی باتیں غلط ہونے کی حیثیت سے آ جاتی ہیں اپنی. اسی وجہ سے علماء کرام اجازت نہیں دیتے, جیسے کوئی خالص خراب ہے تو وہ تھوک دینے کی چیز ہے, ایسے اچھا اور خراب مکس ہے تو وہ بھی تھوک دیا جاتا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہوں کے آن لائن پہ, ویب سائٹ پہ, اور اسی طریقے پر ان کے پرچے البلاغ میں, اور ایسے ہی اور دوسرے بہت سے اہل حق کے فتاوا میں فرحت ہاشمی کی طرف سے ان کی طرف بھی غلط علماء کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اور وہ فتنہ کر رہی ہیں اور اسلام میں غلط اسلام کی ترویج کر رہی ہیں, اس کی تفصیل موجود ہے. اگر آپ کو موقع ہو تو اس میں سے پڑھ لیجیے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ان فتووں کو, ان باتوں کو رائج کرتے ہیں جو لوگ, جو آزاد فکر والے لوگ جن چیزوں کو رائج کرتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ نمازوں میں قضا نہیں ہوتی, قضا نمازوں کا انکار ہے. جو نماز پڑھنی ہے جو چھوٹ گئی بس اس کی قضا نہیں. اچھا, ان لوگوں کی لاجک اور دلیل بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں, اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں. ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کے سمجھ میں آنے کے لیے. ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی غیر مسلم ہے, 50 سال کے بعد میں وہ مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد اگر اس پر بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کی نمازیں اس کے ذمے ہیں تو یہ کیسے قضا کرے گا ان نمازوں کو؟ اور کیا علماء کرام ان نمازوں کے قضا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. تو لہذا بالغ ہونے کے بعد سے 50 سال تک اگر کوئی مسلمان نہیں رہا تو اس کی نمازوں کی قضا نہیں ہے. تو لہذا مسلمان بھی اگر نمازیں نہیں پڑھا ہے, قضا کر چکا ہے, اب توبہ, اب تک توبہ نہیں کیا تھا وہ گناہوں سے, اب توبہ کر کے نمازی بننے لگا ہے, تو اب اس کے دل میں پچھلی نمازیں نہیں. یہ دلیل ہے ان کی. اچھا, ہمیں یہ بولتے ہیں کہ دلیل میں قرآن ہونا چاہیے, دلیل میں حدیث ہونا چاہیے. یہ اسی طرح کی دلیلیں اختیار کرتے ہیں لوگ, لاجک بناتے ہیں اور لوگ ان کو کنفیوز کرتے ہیں. مصلی کی بندی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مسئلے کی بنیاد یہ نہیں ہوتی ہے, نمازوں کے قضا ہونے کی بنیاد یہ نہیں ہے, اور یہ قیاس مال فارق ہے. اسلام لانے کی صورت میں تو یہ بات تھی کہ الاسلام یہ حدیم ما کان قبل ہو, اسلام لانے سے پہلے کی تمام چیزوں کو ہدم کر دیتا ہے, ساقط کر دیتا ہے. جب ایک آدمی غیر مسلم ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ غیر مسلم مسائل کا ذمہ دار نہیں ہوتا, غیر مسلم ایمان کا ذمہ دار ہے. غیر مسلم نماز کا, روزے کا, زکات کا, حج کا, حلال کا, حرام, ان چیزوں کا مسئول نہیں ہے. وہ مسئول تو اصل ایمان کا ہے, چونکہ وہ تو کفر میں مبتلا ہے. برخلاف اس شخص کے کہ جو مسلمان ہے, جس نے ایمان کی جیب میں آنکھ کھولی ہے, مالک ہونے کے وقت میں وہ مسلمان تھا, اب اس کے بعد سے اس نے 15 سال 20 سال 25 سال 5 سال 2 سال 6 سال جب تک اس نے توبہ نہیں کی تھی, اس کو شور نہیں آیا تھا, نماز نہیں پڑھی ہے, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی نماز ہے, اس کے دن میں نہیں ہے. غیر مسلم پر مسلم کو قیاس نہیں کر سکتے. یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان سے جب نماز قضا ہو جاتی تو آیا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے یا نہیں ہے, کوئی عمل ہے یا نہیں ہے, یا معاملات میں کیا حکم ہے, حقوق میں کیا حکم ہوتا ہے کہ جب حق کسی کا وقت پر ادا نہیں کیا گیا تو کیا اس کو بعد میں ادا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ادا کرنا پڑتا. یہ دوسرے بہت سے اصول کی وجہ سے قضا نماز عائد ہوتی ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک مرتبہ, دو مرتبہ نمازیں قضا کروا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قضا نماز نہیں ہے, آپ نے خود ادا فرمائی. ایک سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے, رات بہت ہو گئی تھی, تکان بھی بہت ہو گئی تھی, چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی کون ہمیں اٹھائے گا فجر کے لیے ساتھیوں کو, کیونکہ مشورے سے مقرر کر دینا مناسب ہوتا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. آپ نے ان کو مقرر فرما دیا, سب صحابہ سو گئے, حضور بھی سو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو کبھی آنکھ نہیں لگتی تھی, کیونکہ نبی کا دل نہیں سوتا کبھی, آنکھ کو آنکھ لگ جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی طور پر بعض ایسے واقعات حضور سے کروائے ہیں, اس کی بڑی وصیحت ہے. یہی بڑی وصیحت ہے کہ فرحت جیسے آج میں لوگوں کا جواب بھی رہنا نا, نہیں تو ایسے فتنے والے پتہ نہیں کیا کیا کرتے, گل کھلاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, صحابہ سو گئے, حضرت بلال انتظار کرتے رہے صبح صادق کا, دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. جب صبح صادق کا وقت آیا تو ان کی آنکھ لگ گئی, اور جب سورج نکلا تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. آپ نے کہا بلال کہاں ہے, تو یہ بلال کی آنکھ کھلی ہوئی, اٹھ کے سب صحابہ اٹھ کے آپ نے ان سے پوچھا کہ بلال کیا ہوگا, تم نے تو وعدہ کیا تھا اٹھانے کا. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا, تقدیر سے ہوئی یہ بات, اللہ تعالیٰ ہی کا کچھ منشا ایسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نکلو, آگے گئے, پھر وہاں سب کو رجوع کرنے کا حکم دیا, باضابطہ اقامت ہوئی, پھر جماعت سے آپ نے پوری قضا نماز ادا فرمائی. اسی طریقے پر میدان جنگ میں ایسا ہوا کہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں, آپ نے ادا فرمائی ہے. کئی کئی موقع پر ایسا ہوا ہے. تو قضا نمازیں مسلمان کے ذمے جب نماز فرض آ گئی تو اب اس کا حق بن گیا. وہ زکات اس کے ذمے آ گئی تو جتنے سالوں کی زکات اس کے ذمے وہ اس کا حق ہے. روزے اس کے ذمے آ گئے تو جتنے روزے اس کے باقی ہو جائیں گے زندگی اس کا. اب جیسے بھی ایک مسئلہ پوچھا نا خاتون نے, ہاں ملا ظاہر ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے گی, نہیں رہے گی, تب قضا ہی تو ہو جانا اس کا روزہ, ہو تو قضا روزے کرے گی. وہ یہ ہے کہ اس قضا میں گناہ نہیں ہے, کیونکہ عذر کی وجہ سے ہے. تو نمازوں کی قضا, روزوں کی قضا, زکات کی قضا یہ لازمی ہے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ میں قضا نہیں ہوتے. ایسے بہت سے جو آزاد لوگوں کے کا ایک مذہب ہے, جو علماء کرام کے تابع ہو کر نہیں بلکہ اپنے سے اجتہاد کرنے کے لوگ ہیں, ان کا ایک مذہب ہے یہ, اس میں بہت سے مسائل ہیں, ان مسائل کو رواج دینا یہ ان لوگوں کا خاص منشا ہوتا ہے. اب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان چیزوں میں وہ گمراہ ہیں, علماء پہ اعتماد نہیں کرتے, اور کن کن راستوں سے کس کی طریقے سے لوگوں کو بٹتے ہیں کہاں نہیں جا سکتا, تو جو غلط راستہ ہے ادھر جانے کی ضرورت کیسے ہوگی؟ کیا صحیح راستہ بتانے والا موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ادھر جانا ہے؟ صحیح پڑھانے والے نہیں ہے جس کی وجہ سے ان سے استفادہ کرنا ہے؟ اس وجہ سے ایسے گمراہ لوگوں سے اپنا تعلق نہیں رہنا, نہیں ان سے استفادہ نہیں کرنا, یہ تو بہت دور کی بات ہے, یہ تو نہیں کرنا ہی ہے. ان سے استفادہ کرنے والوں سے دوستی نہیں رکھنا ہے. جو ان کے پاس پڑھتے پڑھاتے ہیں ان سے دوستی رکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اہل فتنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی رکھنے کو سخت منع فرمایا ہے. مسلمانوں میں جو باطل فرقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ان سے تعلقات اور دوستی کافروں سے تعلقات اور دوستی سے زیادہ نقصان دہ قرار دی گئی حدیث میں. یہ سب باتیں ہم لوگ اپنے طرف سے نہیں بولتے تکا لگانے کے لیے. کسی کافر سے بات مت کرو, کسی مشرک سے بات مت کرو, یہ حضور نے نہیں فرمایا. لیکن حضور نے قدریہ اور جبریہ والے فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے میرا فرمایا کہ ان سے سلام کلام مت کرو, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ مت, ان کے ساتھ ملو مت. تو اہل چونکہ غیر مسلم غیر حضر کے سب کو پتا ہے, اپنا جو ہوتا ہے جب وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا, اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے زیادہ, اور زیادہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی چیز میں بہتاوے میں آنے کا ڈر رہتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر چونکہ بہت شفیق ہیں, بہت حکمت والے ہیں, تو ایسے سے دور رہنے کا وہ حکم فرماتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نہ صرف اہل باطل کی کتاب نہیں پڑھنا, ان سے استفادہ نہیں کرنا, اور اس میں اچھے برے کی تمیز خود کرنے نہیں جانا جو نہیں آتی اپنے کو, ایسے ہی جو ہے ان سے تعلقات رکھنے والوں سے بھی اپنی دوستی نہیں رہنا. اسی وجہ سے تو اپنا نیک سرکل بنانا ہوتا ہے, اپنا حلقہ صحیح بنانا ہوتا ہے, اپنے ملنے جلنے والے صحیح رکھنے ہوتے ہیں. سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ المرء على دین خلیله, حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی کا مسئلہ کا مشرب اور مذہب اور رجحان جو ہے اس کے فرینڈس کے ساتھ ہے, کس طرح کے اس کے لوگ ہیں. فلینظر احدکم الی من یخالله, حدیث شریف ہے یہ کہ تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ میں اس کی دوستی ہے. تو اپنا علم صحیح رکھنے کے لیے, اپنا عمل صحیح رکھنے کے لیے جہاں اور چیزوں کی ضرورت ہے وہاں اس کی بھی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, ملنا جلنا, بات چیت, دوستی, خوشی غم کے موقع پر شرکت وغیرہ, یہ سب کن لوگوں کے ساتھ ہے. چونکہ ایسے موقعوں پر بہت سی چیزیں آدمی آبزرو کرتا ہے, لیتا ہے, اور دھیرے دھیرے متاثر ہوتا ہے وہ اس سے. اس لیے علماء کرام سے منع فرماتے ہیں. ہو گیا شاید وقت میرے خیال میں. جی ہمارے نجیب بھائی فرما رہے ہیں کہ میں یہ آپ کو اطلاع دے دوں کہ اگر پڑھنے پڑھانے کا کوئی شوق ہے تو ہمارے یہاں جو رحمت عالم فاؤنڈیشن ہے شکاگو جہاں سے میں آیا ہوا ہوں وہاں سے آن لائن پڑھانے کا نظام ہے. بعد آپ کا الحمدللہ تعالیٰ وقتی طور پر بھی ہے, صرف قرآن پاک اور بہتی دیگر کا بھی ہے, اور عالمہ کا پورا کورس بھی ہے. تو آن لائن عالمہ کا جو کورس ہے اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں تو اس میں ضرور حصہ لیں. تجوید بھی پڑھائی جاتی ہے, دنیاد بھی پڑھائی جاتی ہے. جو عالمہ بننا چاہ رہے ہیں ان کے لیے پورا نظام ہے. ابھی دو سال اس میں ہو رہے ہیں الحمد للہ تعالیٰ, اور بہت اچھا رسپانس ہے, اور ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے, بہت اچھی محنت ہو رہی ہے. اور اسی طریقے پر دوسرے طریقے سے بھی اگر کوئی سیکھنا چاہیں, مطلب یہ ہے کہ اسباب موجود ہیں, ذرائع موجود ہیں, اگر کوئی استفادہ کرنا چاہیں تو. یہ چونکہ احمد بھائی ندیم بھائی نے مجھے کہا کہنے کو, اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے ادارے کے لیے آپ کو کچھ بولنے کے لیے بیٹھا ہوں. پہ میرے شروع کر لیجیے دعا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. یا اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا دیجیے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے, اور جو باطل ہے اس کو باطل دکھا دیجیے اور اس سے بچنے والا آپ ہمیں بنا دیجیے. صحیح علم اور صحیح عمل اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجیے. مولا پھسلنے سے بھٹکنے سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ جہالت کرنے سے, جہالت کیے جانے سے, ظلم کرنے سے, ظلم کیے جانے سے, گمراہ کرنے سے, گمراہ کیے جانے سے, پھسلنے سے, پھسلائے جانے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے, ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے دین پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اور داعیہ پیدا فرما دیجیے, اور دین کی خدمت کا جذبہ اور شوق پیدا فرما دیجیے, اور اس کے لیے وسائل بھی میسر فرما دیجیے. اے اللہ اس کو سیکھنے سکھانے کا شوق بھی پیدا فرما دیجیے, اور اس کے لیے تدابیر بھی اپنے فضل کرم سے میسر فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائیے, اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو منشرح فرما دیجیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. آخرت اور دنیا دونوں جہان میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائیے. دنیا میں بھی یا اللہ ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے, ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, پوری فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب بیمار ہیں, صحت عطا فرمائیے. روحانی بیماریوں سے خصوصیت سے صحت عطا فرمائیے, جسمانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دنیا کے اندر بھی اپنے فضل و کرم سے حلال طریقے پر برکت اور وسعت عطا فرما دیجیے. ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے. اے اللہ، اے اللہ، ہمارے گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد اور محبت کی قدروں کو زندہ فرمائیے. ہر قسم کے اختلاف اور انتشار سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، اس ملک میں خصوصیت سے پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، مسلمانوں کے لیے، اے اللہ، دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عقیدت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ، ان کے دلوں سے نفرت کو ختم فرما دیجیے، بدگمانی کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ، مسلمانوں پر رحم فرمائیے، فضل فرمائیے، کرم فرمائیے. اے اللہ، تمام مکاریوں و مقاعد اور تدابیر سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا، ہر قسم کی حفاظت پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی فرمائیے. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے، آپ سے مانگتے ہیں، اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے. اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله.